الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا مرحا إنك لن تقرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, محترم ماؤں اور بہنوں, سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 پر گفتگو ہو رہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ ہی دنوں بعد قائم ہونے والی اسلامی ریاست کا منشور پیش فرمایا. اس کی مختلف دفعات کا ہم نے مطالعہ کیا. کل 6 آرٹیکلز پر گفتگو ہوئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. نمبر 2 یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہنا. نمبر 3 یہ ہے کہ رشتہ داروں, مسکین اور مسافروں کا حق ادا کرنا, اور یہ حق اس وقت ادا ہوگا جبکہ آدمی اسراف سے بچے, تبذیر سے بچے, فضول خرچی سے بچے, تب یہ حق ادا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بات آئی کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو, یہ 4th بات آئی تھی. 5th بات یہ آئی تھی کہ زنا اور زنا تک پہنچانے والے سارے راستوں سے بچو, نہ صرف پہلے زنا سے بلکہ زنا کی طرف اکسانے والے, زنا کی ترغیب دینے والے ان سارے فواہش, ان سارے منکرات, ان سارے غلط راستوں سے بچو, اس کی تاکید آئی. اس کے بعد 6th جو آرٹیکل تھا, جو 6th دفعہ تھی, جو 6th شق, وہ یہ تھی کہ نہ ہی نوزائیدہ بچوں کو قتل کرو, نہ ہی زنا کرو, اور نہ ہی انسانوں کا قتل عام کرو. کسی انسان کو قتل کرنا انتہائی شدید اور سنگین جرم اسلام کے اندر قرار پایا. یہ صرف ایک جگہ نہیں, قرآن میں مختلف جگہ بات آئی ہے, اور صرف قرآن مجید میں انسانی خون اور حرمت کا اتنا احترام پایا جاتا ہے. دنیا کی کسی مذہبی کتاب کے اندر ہیومن بلڈ کے لیے یہ ویلیو, یہ تقریب اور یہ ریسپیکٹ کسی کتاب کے اندر ہم نہیں پاتے. اور ہیومن رائٹس کے چارٹرز اور فلاں لوگ مرتب کرتے ہیں, لیکن قرآن مجید جو اصولی تعلیم دیتا ہے وہ یہ کہ جانوں کی حرمت کرو, انسانی جان کی حرمت پہچانو اور اسے گویا کہ اس حرمت کو پامال نہ کرو. غالباً سورہ مائدہ میں یہ آیت آتی ہے, انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. قرآن مجید جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ کسی بھی انسان کو, ایک فرد کو ناحق قتل کرنا اتنا سنگین جرم, اتنا سنگین جرم. قرآن کہتا ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس, کسی وجہ کے بغیر اگر کوئی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس نے گویا کہ سارے انسانوں کا خون بہایا. کتنا بڑا پاپ ہے, کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک فرد کو قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے, اور ایک شخص کو زندگی کے زندگی مہیا کرنا یا اسے پروٹیکشن عطا کرنا, اسے قتل و غارت گرے سے بچا لینا, اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے گویا کہ ساری انسانیت کو زندگی عطا کی. بہت بڑا کانسیپٹ ہے یہ کہ ایک خون گویا کہ ساری انسانیت کا خون, اور ایک زندگی عطا کرنا ساری انسانیت کو زندگی عطا کرنے کے برابر ہے. تو اس سے قرآن مجید نے روکا کہ کسی کو قتل نہ کرو, اور حتیٰ یہ کہ خود اپنے آپ کو قتل نہ کرو. جو لوگ دنیاوی زندگی سے, مذاہب سے, مشکلات کے بھنور میں پھنس کر زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں اور خود کشی کر لیتے ہیں, وہ بھی اس آیت کے اندر آ جاتے ہیں کہ نفس کو قتل نہ کرو, کسی جان کو قتل نہ کرو, اس لیے کہ یہ حرام چیز ہے. اس کے بعد یہ 6 نکات آ گئے. تو فحش میں زنا کی بات آ گئی, منکر میں یہ ہے کہ قتل کی بات آ گئی. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم, مال یتیم کے قریب نہ پھٹکو. مال یتیم کا معاملہ یہ تھا کہ عرب کی بدوی زندگی کے اندر سورہ نساء میں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کہ لوگ یتیم کا مال کس کس طریقے سے ہڑپ کرتے تھے. بہت طریقے لوگوں نے ایجاد کر رکھے تھے. کوئی بہت ہی ظالم اور شقی ہوتا تو سیدھے لوٹ لیتا تھا, ورنہ یہ کہ اکثر چچا کے حوالے مال یتیم چلا جاتا تھا, اور چچا یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مال کو ہڑپ کر جاتا تھا, اور یتیم بچوں کو والدین کی چھوڑی ہوئی وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا. یتیم کی سرپرستی, یتیم کی کفالت, یتیم کی گویا کہ اس کا پروٹیکشن اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں قرآن مجید جتنی تعلیم دیتا ہے شاید ہی دنیا کی کوئی اور کتاب اتنی تعلیم دے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو احادیث اور تعلیمات اتنی ہی, فرمایا کہ جس گھر کے اندر یتیم پلتا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں, اور جو آدمی کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرے تو اللہ تعالیٰ اس یتیم بچے کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے, اور جتنے بال اس کے سر پر ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اور اتنے اجر عطا کرتا ہے. یتیم کے سلسلے میں بڑی اہمیت اسلام کے اندر آئی ہے. اور واقعی یہ ہے کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کا بھی رجحان بدلتا چلا گیا. انفرادی طور پر یتیموں کی کفالت کا معاملہ ہم بھول گئے, اجتماعی طور پر کچھ پیسے دے جلا دیے, شادی میں کچھ کھانا بچ گیا تو اسے لے جا کر وہاں پہنچا دیا گیا. یہ تصور تو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے, یہ بھی بہتر ہے, یہ تصور بھی دیگر لوگوں کے پاس نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ جو کانسیپٹ اسلام دیتا ہے وہ یہ کہ اپنے گھروں میں یتیم کی پرورش کرو, کفالت کرو, یا ایک آدمی یتیموں کی نگرانی کی ذمہ داری لے, ان کی تعلیم, ان کے لباس, ان کے دیگر اخراجات کی ذمہ داری لے, تو یہ بہت بڑا فعل ہے اور یہ بہت بہترین کام ہے. قرآن کہتا ہے ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن, مال یتیم کے قریب نہ پھٹکو سوائے اس کے کہ بہترین طریقے سے. یعنی کہ اگر غریب آدمی ہے, چچا ہے, اور بچوں یتیم بچوں کے باپ کے انتقال کے بعد یتیم کا مال چچا کے پاس چلا جائے تو اس چچا کو اس بات کا حق قرآن مجید دیتا ہے کہ بچوں کی کفالت کرے, اس مال کو بڑھوتری دے, اور ساتھ ساتھ اپنا بھی معاوضہ اس مال سے نکال سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. مگر قرآن بہتر بتاتا ہے کہ پورے کا پورا مال یتیم کے لیے رکھ دو, الگ سے نکال کر رکھ دو. اگر اس میں سے کچھ نکال کر تم کھانا چاہتے ہو معاوضے کے طور پر کہ یتیموں کی تم کفالت کرتے ہو تو اس کی اجازت ہے. حتیٰ یبلغ اشدہ, اس وقت تک یتیموں کی مال کی حفاظت کرو جب تک کہ وہ سنے بلوغ نہ پہنچ جائے. صرف سنے بلوغ نہیں بلکہ شعور آ جائے انہیں عقل آ جائے, انہیں غلط اور صحیح کی تمیز اور پہچان جب آ جائے تب ان کے حوالے مال کرو. تو یہاں تک تو مال یتیم کے سلسلے میں, گویا کہ مال میں خیانت نہ کرو اس کی قرآن مجید, عزت میں خیانت نہ کرو یہ ہے زنا, اور نفس کے معاملے میں خیانت نہ کرو یہ قتل ہے, مال کے معاملے میں خیانت نہ کرو یہ مال یتیم کی حفاظت کے سلسلے میں یہ شق ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور اللہ تعالیٰ عہد کے بارے میں, وعدوں کے بارے میں, قسموں کے بارے میں, اگریمنٹ, پیکٹ اور کانٹریکٹ اگریمنٹ جو ہوتے ہیں ان کی نبھانے کے سلسلے میں حکم دیتا ہے. یہ گویا کہ شق نمبر 7-8 ہے, آٹھواں شق ہے, وہ یہ ہے کہ وعدوں کی جو ہے وعدوں کا لحاظ رکھو. ایک بات یہ ہے کہ نہ صرف مال میں خیانت کرو بلکہ وعدوں میں بھی خیانت کرنے سے اسلام منع کرتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ بہت سے حکومت کے ذمہ داروں نے, رشیا کے ایک مرتبہ ایک ذمہ دار نے کہا تھا کہ وعدے تو کیے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ اسے توڑا جائے, وعدوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے دنیا میں. یو این او کے پاس اور انڈیا اور پاکستان مل کر وعدے کرتے ہیں, اگریمنٹ کرتے ہیں, میٹنگز ہوتے ہیں, اور سیکرٹری لیول کے, پرائم منسٹر لیول کے اور فارن سیکرٹری لیول کے ساری میٹنگز ہوتے ہیں, ساری باتیں طے ہوتی ہیں. طے اس لیے ہوتی ہیں کہ پھر اسے توڑا جائے, ان وعدوں کو نبھایا نہ جائے, ان قسموں کو پورا نہ کیا جائے. دنیا کا یہ عام رواج ہے. اس لیے اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے, بڑا شدید حکم دیتا ہے کہ مال میں خیانت بھی جرم ہے اور وعدوں میں, قسموں میں, عہد میں خیانت بھی ایک سنگین جرم ہے. سورہ مائدہ میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ وعدہ اور عہد صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے کچھ کہا کہ وعدہ قسم ہے میں آپ کو یہ فلاں چیز دلا دوں گا, فلاں تاریخ تک آپ کا پیمنٹ لوٹا دوں گا, یہ جو عہد ہے یہی نہیں ہے, بلکہ تین قسم کے عہد ہیں. ایک پہلا عہد وہ ہے جو شریعت کا عہد ہے, اللہ اور اس کے بندے کے درمیان. جیسے ہی ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے, کلمہ توحید پڑھتا ہے, آٹومیٹیکلی اس پر شریعت لازم ہو جاتی ہے. وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں تجھے الہ مانتا ہوں, میں تیرے آگے سر نگوں کرتا ہوں, میں تیری تعلیمات پر چلنے کا عزم کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں, نیت کرتا ہوں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رہبر مانتا ہوں, آپ کی سنتوں پر میں عمل کروں گا. جیسے ہی کلمہ توحید ایک آدمی پڑھتا ہے آٹومیٹیکلی اس پر ایک عہد لازم ہو جاتا ہے. یہ عہد ہم کسی قاضی کے پاس, کسی مولوی صاحب کے پاس, کسی مدرسے میں جا کر ہم ایگریمنٹ لکھ کر نہیں دیتے, شریعت خود ایک عہد ہے. گویا کہ شریعت کی پابندی بھی اس آیت کے اندر آ گئی, نمبر ایک عہد کے معنی میں. دوسرا عہد کا طریقہ وہ ہے جو رشتہ داریوں کی وجہ سے فطری طور پر وہ عہد عائد ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ایک عہد یہ ہے کہ وہ باپ ہے میں اس کا بیٹا ہوں, باپ باپ کا حق ادا کرے، بیٹا بیٹے کا حق ادا کرے، دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائے، اس کے لیے کوئی اگریمنٹ کسی کورٹ میں کسی کچہری میں کہیں پیٹ نہیں ہوتا. لیکن یہ فطری عہد ہے کہ اگر بیٹا باپ کی خدمت نہیں کرتا، والدین کی خدمت نہیں کرتا، تو اسلامی مملکت میں اسے سزا دی جائے گی، اسے مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے والدین کی نگرانی کرے. اسی طرح بچوں کی اگر پرورش کوئی باپ نہیں کرتا تو اسے مجبور کیا جائے گا. یہ عہد، یہ اگریمنٹ، کہیں وعدہ اس نے نہیں کیا کسی کے سامنے، لیکن رشتے داری کے طور پر آٹومیٹیکلی فطری طور پر یہ عہد پیدا ہو جاتا ہے. یہ دوسرا عہد. اور تیسرا عہد کھولو قرار کا ہے، یعنی لکھ کر، بول کر، پڑھ کر، جو لکھا پڑھی جسے کہتے ہیں، کہ یہ اگریمنٹ، یہ تیسری قسم کا عہد ہے. تین عہد کا اس کے اندر ذکر ہے. کہا کہ ان عہد کو اوفو الکیلا، وہ اوفو بالعہد، عہد کو پورا کرو. وہ عہد شریعت کا عہد، اس کو بھی پورا کرو. وہ عہد جو فطری طور پر باپ بیٹے کے درمیان، پڑوسی کے درمیان، ماں اور بچے کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان فطری طور پر جو عہد پیدا ہو جاتا ہے، اس عہد کو پورا کرو، ان وعدوں کو پورا کرو، ان خصموں کو پورا کرو. اور آپس میں جن باتوں پر تم ایک دوسرے سے قول و قرار کرتے ہو، ان قول و قرار کو ثبات عطا کرو، اسے وفا کرو، اسے پورا کرو. یہ گویا کہ آٹھویں بات ہو گئی. اس کے بعد نویں بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، جو نویں شق ہے وہ یہ ہے. اچھا، ان العہد کان مسئولا، یاد رکھو کہ عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ اوفو الکیل اذا کلتم، اگر تم ناپ تول کر کوئی چیز دو تو پورا پورا ناپو، صحیح طور سے ناپو. وزین بالقسطال فی المستقیم، اور تولو تو صحیح ترازو سے تولو. اس آیت کے سلسلے میں ہم نے سورہ ہود میں تفصیلی گفتگو کی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو سب سے بڑی بیماری پائی جاتی تھی شرک کے ساتھ ساتھ، وہ یہ ہے کہ ناپ تول میں وہ ڈنڈی مارا کرتے تھے، وہ معاشی معاملات میں گویا کہ انصاف نہیں کرتے تھے، اور انجسٹیفائڈ سسٹمز انہوں نے ایجاد کر رکھے تھے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں جو تعلیمات دی اس پر کھل کر گفتگو بھی تھی. آج سرسری تو کہ آج یا کل دیر یا سویر ہمیں خدا ہی کی طرف پلٹنا ہے، تو ہمیں کسی بات کی پریشانی نہیں ہے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا پیاری دعا کی؟ فرمایا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پروردگار ہم پر صبر اڈیل دے، ہم آج ایمان لائے تجھ پر، ہم نے موسیٰ پر اور ہارون پر ہم ایمان لے آئے، اور موجودے پہنچا. اس زمانے میں وہ مسلمان نہیں ہوتے، بعد میں آگے چل کر وہ اسلام قبول کر لیے. ابھی تک وہ مسلمانوں کے دشمن رہے اور کفار مسلمین کے سردار ہونے سے وہ شامل تھے، وہ آ رہے تھے. انہیں خطرہ یہ ہوا کہ صاحب ہم کو اب مدینہ کے قریب سے گزرنا ہے، اب گزریں گے تو ممکن ہے کہ محمد اور ان کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوں گے. فوراً ابو سفیان نے اپنے ایک دوست، اپنے قافلے کے ایک آدمی کو بھیجا اور بھگایا. اس کا نام کتابوں میں ملتا ہے زمزم. یہ زمزم نہیں، زمزم کا جو پانی ہے بلکہ زمزم. تو اس کو بھیجا اور ہم نے بڑی تیز رفتار گھوڑے سے آیا اور مکے پہنچ کر اس نے اعلان کرایا، یا تباہ یا تباہ چلایا. اس زمانے کا معمول تھا کہ کوئی زبردست خطرے کی گھنٹی آ جائے اور خطرے کا وقت آ جائے تو لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنے کپڑے آگے سے اور پیچھے سے پھاڑ لیتے تھے اور اون کے کان چیر دیتے تھے، اس کی ناک چیر دیا کرتے تھے، اور پجاڈا جو اون کے اوپر سوار ہونے کی جو کرسی نما کوئی چیز ہوتی ہے اس پجاڈے کو الٹ دیتے تھے، اور آدمی بلند مقام پر کھڑے ہو کر چلاتا تھا یا تباہ یا تباہ. لوگ جمع ہوتے تھے، پھر کوئی کپڑے کی بات بتائی جاتی تھی. زمزم آیا اور اس نے مکے میں آ کر اعلان کیا کہ بتاؤ بتاؤ تمہارا قافلہ آ رہا ہے. ابو سفیان کے قافلے پر محمد اس کے ساتھ حملہ آور ہو چکے ہیں، وہ ابھی نہیں ہوئے، لیکن اس نے اعلان کیا کہ حملہ آور ہو رہے ہیں، تیاری ہو چکی ہے. بتاؤ اگر تمہیں اپنا مال عزیز ہے تو فوراً بھاگو، تیاری کرو. تو اس طرح سے اس نے ہنگامہ برپا کیا، ایک سنسنی پھیل گئی، ایک سنسیشنل ماحول پیدا ہو گیا پورے مکے کے اندر. مکے کے سردار اور مشرکین کے جو بڑے بڑے لیڈر سرگنے تھے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی. چلو کہا کسی بھی طرح سے آپ جائیں گے، ابو سفیان کے قافلے کو بچا کر لائیں گے اور ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بھی ختم کر کے آئیں گے. نہ صرف اپنے قافلے کو بچائیں گے بلکہ محمد اور ان کے ساتھ ان کا قصہ پاک و صاف کر کے آ جائیں گے. تیاری شروع کی، لیکن معلوم ہوتا ہے کتابوں کے پڑھنے سے
حافظہ بنت ابی طالب جو ایک عورت تھی اس نے کہا آپ نے دیکھا تھا کہ ہر بچے کو ہر گھر کے اندر سے خون بہ رہا ہے, صاف تھا. تو ذہین لوگ, اتما جیسے لوگ تھے, شیبا جیسے جو لوگ تھے, وہ محسوس کر گئے کہ اب مسلمان یہاں مل گئے کہ مکے کے لوگوں کا خون خرابہ ہونے والا ہے. اس لیے بہت سے سردار تیار نہیں ہوئے یہ تجفات کے ہونے کے لیے, جتنا اس وجہ سے جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقف ہو چکے تھے, حالانکہ زندگی بھر ان سے لڑتے رہے, لیکن اب جن کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. امیہ بن خلف اور دیگر آئے سردار اور فوراً اٹھانے لگے, ارے تم پلا ہو گئے ہو, تم نامرد ہو گئے ہو, تم ڈر گئے ہو, تم گھٹنے ٹیک چکے ہو محمد کے پاس گیا, تم محمد کے ایجنٹ ہو چکے ہو مکے کے اندر. اس طرح کی باتیں جب کرنے لگے تو سب کو جوش آیا, لوگ تیار ہوئے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رمضان میں روزے کا پتا رہا ہے اور بہت سی چیزوں کا جو پتا رہا ہے, اس طرح کے زمانے میں جو لوگ جنگ پر نہیں جا سکتے تھے اپنی طرف سے کہا سر میں ایک آدمی کا قرض برداشت کروں گا, میں چار گھر عطا کروں گا, میں دس گرہیں دیتا ہوں. تو اس طرح سے لوگوں نے خوب تیاری کی اور ایک لشکر جرار تیار ہوا, 1000 لوگوں کا لشکر دوران آنند آنند ایک دو دن کے اندر ایک لشکر تیار ہوا. لشکر تیار ہونے کے بعد اس لشکر میں 1000 لوگ موجود تھے, جن میں 700 لوگوں کے پاس گرہ کے زمانے میں جو لوہے کا ایک جیکٹ پہنا کرتے تھے تاکہ تیر اور میزے چبھنے نہ پائیں, وہ گرہ 700 لوگوں کے پاس تھی. اور تقریباً 400-500 لوگوں کے پاس گھوڑا تھا اور گھوڑا سوار دستہ ان کے پاس موجود تھا. اور کئی اون کو لے کر گئے اور جیسے سفر کرتے تھے تو اس کے ساتھ ڈونڈیوں کو لے کر گئے, مغینہ کو لے کر گئے, خوب گانا بجانا شراب ہنگامہ. پھر جہاں جہاں پڑاؤ کرتے تھے 10-10 اون کھاتے تھے, خود بھی کھاتے تھے, آنے جانے والوں کو سب کو کھلاتے تھے تاکہ ان کی پنجابی ان کی ثقافت کے دنگے بچتے رہیں. تو اس طرح سے خوب ہنگامہ کرتے ہوئے جا رہے تھے. اس لیے ایک تو اسے جان کو بچا کر لانا ہے ان کے قابل ہوگی, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سارا معاملہ محمد کا ختم کر کے چھوڑیں گے. اس نیت کے ساتھ وہ آگے بڑھے. اور ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ سے معلوم ہو گیا. دیکھیں ان کے جاسوسی نظام سے معلوم ہے کہ ساتھ ادھر نار سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے, اور قوت سے معلوم ہے کہ اب مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے مکے کے کفار تیار ہو چکے ہیں اور 1000 لوگوں کا لشکر تیار ہو چکا ہے. معلوم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو طلب کیا اور ان کی شورا بلائی, بیٹھ کر لوگوں سے پوچھا کہ صاحب دیکھو آپ تمہارے سامنے دو راستے ہیں, یا تو تم نارتھ کی طرف بڑھو مدینے سے نکلو اور شمال کی طرف رخ کرو اور ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرو, یا تم تھوڑا سا ساؤتھ کی جانب چلو اور ادھر مکے سے جو لشکر آ رہا ہے کفار کا اس لشکر پر تمہیں حملہ آور ہو جاؤ, تمہارے سامنے یہ دو جرگے موجود ہیں. اس میں صحابہ اکرام کی بڑی تعداد اس بات کے حق میں تھی کہ ساؤتھ کی طرف رخ کر کے مکے سے آنے والے کفار کے ساتھ حملہ کرنا چاہیے اور تجارت کے قافلے کو چڑھنا نہیں چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال تھا نہیں تھا تجارت کے قافلے کو لوٹ لیا جائے, کیونکہ 40 آدمی ہیں تو ہم کو بہت زیادہ مال و دولت بھی ملے گا اور خون ریزی کے بغیر معاملہ ختم ہوگا اور ہماری بھاگ بیٹھے گی. لگا کہ یہ دو مختلف آ رہا تھی, لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ نہیں, ہم جائیں گے مکے کے کفار سے لڑنے کے لیے اور ساؤتھ کی طرف رخ کریں گے. صحابہ اکرام کو ایک ایک سے پوچھا, ایک حضرت مرداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر کھڑے ہوئے اور اتنی فصیح بلی اتنی پیاری تقریر کی کہ آدمی پڑھتا ہے تو کانپ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں, آپ کے لیے ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ. ہم یہودیوں کی طرح نہیں جنہوں نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو, ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں. یہ کہا ان کی قوم نے, ہم نے سورہ انعام سورہ نساء میں بتایا تھا, یہ پورا واقعہ تفصیل سے بتایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے پیارے رسول کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے اور ہم گھر بیٹھے رہیں, نہیں, بلکہ آپ نکلے, آپ اور آپ کا خدا لڑیے اور آپ اور آپ کے خدا کے ساتھ ہم اپنی جانیں لڑائیں گے, اور جب تک ہماری ایک آنکھ بھی گھومتی رہے گی آپ یقیناً ہم کو جو ہے مرد مجاہد پائیں گے ہم لوگوں کو اور ہم آپ کے ساتھ جان نثار کر دیں گے. اس پر اللہ کے پیارے رسول نے کہا کہ دیکھو بھائی مکے کے لوگوں کی طرف سے تو رائے آ چکی ہے مقدار بن عمر کی, اور مدینے کے کچھ لوگ اٹھے بتائیں ان کی کیا رائے ہے. نصاب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سچا نبی مانتے ہیں, آپ کی صداقت شعاری پر ہمارا پورا یقین ہے, اور ہم جس دن ہم نے آپ کو دعوت دی تھی اسی دن کا نہیں معلوم تھا کہ ہمیں اپنی جانیں لڑانی پڑیں گے, ہم بالکل تیار ہیں, آپ ہمیں لے کر چلیے اور عین آپ سمندر کے پاس کھڑے ہو کر کہیں کہ سمندر میں کودو تو ہم انشاءاللہ سمندر میں بھی کودنے سے گریز نہیں کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تیاری کے اگر آپ ہمیں لے کے اور کل ہی ہمارا کفار مسلم سے مدبھیڑ ہو جائے تب بھی ہم کل لڑنے کے لیے تیار ہیں. پھر ایک پیاری بات انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مکے کے لوگوں کے ساتھ تو 13 بسر کر چکے ہیں لیکن مدینے کے جو نوجوانوں سے ابھی آپ کی زیادہ واقفیت نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے وہ کمالات ظاہر کرے گا اور وہ جمع مرضی ہم لوگ بتائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے, اتنا زبردست ہم کام کر کے بتائیں گے. تو جب معلوم ہو گیا کہ سب اکثریت کی رائے مکے سے آنے والے کفار سے لڑنا ہے اور ساؤتھ کی جانب رخ کرنا ہے, تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تیار کرنے لگے اور 313 لوگ تیار تھے, اس سے زیادہ نہیں, 313 لوگ بڑے محنت سے, بڑے خالی ہاتھ, تاکہ سامان نہیں, گھوڑے نہیں, اونٹ نہیں, سواریاں نہیں, یہ تھے کہ 313 لوگ تھے, لیکن پورے مل کر جتنے صحابہ اکرام کے پاس اونٹ تھے وہ تقریباً 70 اونٹ تھے, اور ایک ایک اونٹ پر تین تین چار چار آدمی باری باری سوار ہوتے تھے, اور قربان جائیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت ابو بکر, حضرت علی ایک اور صحابی تھے, اسی طرح آپ بھی باری باری چلتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ پیارے رسول میری باری کی بجائے آپ بیٹھ جائیے, تو اللہ کے رسول کہتے تھے کیا تم مجھ سے زیادہ جوان ہو, کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو, جتنا تم میں چلنے کا بل ہوتا ہے اس سے زیادہ میرے اندر طاقت ہے, چلو بیٹھو تم میں چلتا ہوں, تو اس طرح باری باری لوگ چلتے تھے اور اسی طرح سے آگے چلے, ان کے پاس نیزے بھی ٹوٹے ہوئے, دو تین لوگوں کے پاس گرہیں موجود تھیں اور کوئی ساز و سامان ہتھیار نہیں, سب سے زبرا ہتھیار اخلاقی ہتھیار, اعتماد کا ہتھیار, توکل علی اللہ کا ہتھیار لے کر آگے بڑھے اور بدر کے میدان کے پاس پہنچے, تو معلوم ماں کے ساتھ بدر کے میدان میں آ چکے ہیں, کفار مشرکین آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو صاحب اس وادی میں چاروں طرف سے پہاڑوں سے جو گرا ہوگا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے بدر, اس بدر میں سے ایک بیچ میں سے راستہ نکلتا ہے جو مکہ سے شام کو جانے والا راستہ, ورنہ چاروں طرف سے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا قصبہ ہے, تو اس میں ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا, صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے جو آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جس جگہ آپ نے جو پڑاؤ کیا ہے کیا واقعی یہ اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے وہی ہوئی ہے یا آپ کی یہ جنگی اسٹریٹجی ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا یہ میری جنگی اسٹریٹجی ہے, یہ کوئی وہی کی بات نہیں ہے, تو حباب بن منذر نے کہا کہ کیا میں کوئی اور بہتر بات بتاؤں, اس لیے کہ اس ایریا سے بڑے زبردست بات چیت رکھتے تھے, ہاں بتائیے, تو کہا کہ دیکھو اس جگہ ہم پڑاؤ کریں گے جہاں یہ کنواں ہے, اس کنواں موجود تھا اور اس کے قریب ہم ہاؤس بنائیں گے, اور کیونکہ زمین اس طرح سے ڈھلوان ہے تو اوپری سطح پر اگر ہم رہیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے, اور ڈھلوان میں اگر کفار مشرکین کو پڑاؤ کرنے کا موقع دے دیں تو ان کے لیے نقصان ثابت ہوگا, بعد میں چل کر حضرت حباب بن منذر کی اسٹریٹجی صحیح ثابت ہوئی, وہ ایسے ہوئی کہ جب صحابہ اکرام نے پڑاؤ کر لیا تو میدان میں تیار ہے, ماریتا گرم ہونے کے لیے تیار ہے, رات میں کفار مشرکین کی کان میں ہنگامہ اور ایش اور شراب اور گانے بجانے ساری چیزیں وہاں ہو رہی ہیں, اور مسلمانوں کا پیار خاموش سنتان, لوگ عبادت میں مشغول, تحجد میں مشغول, دعاؤں میں مشغول, علاوہ داری میں مشغول, چھوٹے چھوٹے ٹینٹ لگ چکے ہیں, اس میں یہ ہے کہ بعد میں معلوم ہے کہ حضرت حباب بن منذر کی اسٹریٹجی کہتے صحیح تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تین نعمتیں عطا کی مسلمانوں کو, ایک تو یہ ہے بل دو نعمتیں تھیں لیکن بعد میں چل کر وہ معلوم ہے کہ اس کے کیا فائدے ہوئے, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اچھی سی نیند عطا کی, آپ سوچیں گے تو یہ بھی کوئی بڑی نعمت ہے, جن کو ہم تصویر میں جب آئیں گے آئے تھے روشنی میں تو ہم بتائیں گے کہ آدمی کو نیند سے مینٹل پیس حاصل ہوتا ہے, اور کل ایک بہت بڑا مارکا درپیش ہے, تو آدمی اگر نیند کے آغوش میں رہے اور اسے طبیعت میں جو ہے ندھال کرنا ہو تو کیسے ہو سکتا ہے, اسے عزم ہونے کے لیے, آدمی کو انرجی حاصل کرنے کے لیے کافی نیند ہونی چاہیے, تو صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے صلاح دیا, گویا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جنگ بدر کی ایک رات ایسی رات ہے جس میں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ سارے صحابہ بے فخ ہوئے ہوتے تھے, ورنہ کوئی مدینے میں کوئی صحابی جاگتا ہوگا, کوئی صحابی پرانے مجید پڑھتے تھے, کوئی آدمی تحجد گزار کے سب کا, لیکن جنگ بدر کے وقت رات میں سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نیند عطا کی, حکومت بھی عطا کی اچھی طرح سے سوچا, دوسری بات ہوئی اس رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت بارش ہوئی, ہلکی کی بارش ہوئی, بارش کے نتیجے میں صحابہ کرام جہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھے وہاں کی زمین جو ہے وہ سخت ہو گئی اور صحابہ کرام کے لیے چلنے پھرنے اور لڑنے کے قابل ہو گئے, اور پانی پورا ڈھلوان کی طرف نیچے جب آنے لگا تو کفار جہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھے وہاں کیچڑ ہو گیا, دلدل ہو گیا, یہ اسٹریٹجی بھی تھے گویا کہ جنگی اسٹریٹجی حضرت حباب بن منذر نے اختیار کی, پر اللہ تعالیٰ نے غیبی تعریف کے ذریعے سے اسے صحیح ثابت کیا کہ بارش ہونے کے نتیجے میں نچلے سطح پر ڈھلوان کی جگہ پر دلدل ہو گیا, پانی جمع ہو گیا, کیچڑ ہو گیا, جہاں کفار کچرا ہوتا, اور ادھر صحابہ کرام بڑے اچھے انداز سے تھے, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے دو تین کام کیے, بلکہ تین کام کیے, ایک کام تو یہ کیا کہ صحابہ کو بھیجا اور کفار مشرکین کے جو غلام لوگ تھے وہ پانی کھینچنے کے لیے, پانی لینے کے لیے کنویں تھے وہ آئے ہوئے تھے, تو صحابہ کرام نے ان کو ہڑکا لیا اور ادھر سے دھکے دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمپ میں لے آئے, اور دان دپٹ کر ان سے پوچھا بتاؤ کیا کیا تیاریاں کی ہیں, کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, کیا ساز و سامان ہے, ساری چیزیں بھی ہم لوگوں سے معلوم کر لیں جنگی اسٹریٹجی کے طور پر, پھر مار بھگا دیا جاؤ اپنے کیمپ کی طرف, اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا تم نے تو کوئی فرض ہے جا کر اندازہ لگا کر آئے کہ کفار نے کیا کیا تیاری کی ہے, تو ایک جو صحابہ تیار ہوئے گئے اور آہستہ سے معلوم کیا کہ کفار کن کاموں میں مشغول ہیں, تو کچھ ان لوگوں کو ایسا کوئی ان کے یہاں جذب نہیں عزم نہیں بلکہ ان کے اندر انتشار پایا جاتا تھا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی دولت ہے عزم کی دولت, کانفیڈنس کی دولت, اعتماد اور رسوخ. کفار مشرکین کے کام کے اندر خلبلی مچی ہوئی تھی, اعتماد نہیں تھا, کانفیڈنس نہیں تھا اور ایک رائے نہیں پائی جاتی تھی. کچھ بڑے بڑے لوگ جیسے اتبار شیوا جسانی نام لیا, بڑے بڑے سردار تھے, ذہین لوگ تھے, ان کی رائے یہ تھی کہ دیکھو صاحب ابو سفیان کے قافلے کو ہم بتانے کے لیے آئے. معلوم ہوتا ابو سفیان کا قافلہ بچ کر چلا گیا, اب محمد سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ محمد سے لڑنا گویا کہ اس کی شخصیت اور انسان سے لڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو خدا سے لڑنے کے برابر ہے, اکبر نے کہا. لیکن ابو جہل نے کہا کہ دیکھو اکبر تم ڈر گئے, تمہارے مکانے پھول گئے ہیں, اس طرح کی باتیں کہیں تو حمیت بھڑک اٹھی اور کہا کہ نہیں اب ہم لڑیں گے. تبھی تو نے کہا کہ تم ڈر گئے ہو, تمہارے مکانے پھول گئے ہیں اور محمد اور اس کے ساتھ ہی ہمارے لوگ ایک لکھنے کے برابر ہے, لکھنے پر ہم بڑی آسانی سے ان کو شکست کے پاس دیں گے, تم کیوں ڈرتے ہو. اس طرح سے بہت لوگوں کے بارے میں روایت میں ملتی ہے بات کہ بڑے بڑے لیڈروں کے اندر اعتماد نہیں تھا کہ آپ کل کیوں لڑے ہیں محمد سے, چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں. ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر نکل گیا لیکن بات ایسی نہیں بنی. ابو جہل ہرا رہا, کہا کہ نہیں ہم یہاں آئے ہیں اور یہ فیصلہ کر کے جائیں گے کہ کون جیتا کون ہارا. یہ اس رات میں معلوم ہو گیا کہ صاحب ان کے اندر انتشار ہے, ان کے دل پھٹے پھٹے ہوئے ہیں, ان کے اندر کل لڑنے کے لیے وہ بل بتا نہیں پایا جاتا. جو کام ہو گئے, ایک ان کے غلاموں کو پکڑا اور معلوم کیا, دوسرا اپنے جاسوس کی بھیجے, تیسرا ایک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر رات بڑی دیر تک دعائیں کرتے رہے, الہیاری کرتے رہے, خدا کے آگے سجدہ رو رہے اور خوب رو رو کر آپ نے دعائیں دی کہ پروردگار جی چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت کی میں لے کر آیا ہوں, یہ میری پوری پونجی ہے 15 سال کی محنت کا اور میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں. کل زبردست معرکہ اور مقابلہ ہے اے رب العالمین, اگر کل ہماری جماعت کو پتہ نہ نصیب ہوئی تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا. اس جماعت کی لاج رکھ لے اور کفار مشرکین کسی تک کے پاس نصیب کرنا. یہ دعا کرتے جا رہے تھے, ابھی بھی کر سکے رضی اللہ تعالیٰ نے قریب آیا اور کہا کہ پیارے نبی بس اٹھئے, بس کیجیے, آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر چکا ہے, اب اٹھئے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. صبح ہماری کا شروع ہوا, جنگ کا میدان گرم ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف سے لوگ جمع ہو گئے ہیں. اور اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے گروپ کی شکل میں لڑائی نہیں ہوتی تھی بلکہ فردن فردن لڑائی ہوتی تھی, ٹائم پر کتنے لڑائی ہوتی تھی ٹیسٹ کیا جاتا تھا. تو اس طرح سے ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی نکلتا تھا, یہ طریقہ ہوتا تھا. تین کفار کے بڑے بڑے لیڈر آئے اور میدان میں کھڑے ہو گئے, للکارا کہ آؤ تم میں کوئی اگر مرد ہو کوئی نوجوان ہو تو آئے ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے. تو اللہ کا حسن نے تین لوگوں کو بھیجا, لیکن معلوم ہے کہ تینوں پوچھا کیونکہ گرہ سن ملبوس تھے, پوچھا کہ ابھی تم کون لوگ ہو, نام بتایا, نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین. کہا کہ نہیں ہم تم سے نہیں لڑیں گے, ہم شریف خاندان کے لوگ ہیں, ہم تو مکے کا کوئی شریف دادا پیش کرو, تم جیسے کرواؤں سے ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں, مدینے کے گراج جیسا کسانوں سے ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں, بھیجو اپنے نوجوانوں کو. کہا کہ اللہ کر سمجھ جاؤ, ہم کو بھیجا, حضرت علی کو بھیجا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تین بڑے بڑے ادھر سے صحابہ کرام مکے کے لوگ گئے, کہا کہ اچھا اب ہم تیاری کی بات لڑتے ہیں. تو تینوں کے اندر زبردست شروع ہوئی لڑائی اور پہلے پچھاڑ میں حضرت حمزہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مخالفین کو اپنے فریقین کو پچھاڑ دیا اور قتل ہو گئے اور وہ جہنم میں بارود ہو چکے. اور تیسرے صحابی تھوڑی کشمکش میں تھے, فوراً حضرت حمزہ اور حضرت علی لب کے اور تیسرے کپار کے بعد چلے جہنم کے اور تینوں کی لاشیں پڑ گئی. اب اس کے بعد انسان کی لڑائی ہوئی, زبردست مدبھیڑ ہوئی, مارکا ہوا, زبردست قتال ہوا دونوں طرف سے. اور یہ پہلا موقع تھا جبکہ دیکھا جا رہا تھا کہ ایک طرف بیٹا ہے تو دوسری طرف باپ ہے, ایک طرف ماموں ہے تو دوسری طرف بھتیجا ہے, ایک طرف بھائی ہے تو دوسری طرف ایک اور بھائی ہے. اس طرح پہلی مرتبہ دیکھا جا رہا تھا کہ اب تک تو لوگ ایمان کا دعویٰ دعا نہیں کرتے تھے, لیکن ہاتھ ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان میں اتنے کھڑے نکلے کہ انہوں نے رشتے داروں کی پرواہ نہیں کی, ایمان ان کے سامنے آ گئے, رشتے دار ان کے پیچھے پڑی رہے. یہ مارکا ہوا زبردست, اس میں گھنٹان کی لڑائی ہوئی, اس میں دو لوگ
تو سپاہی یہ کرتے تھے کہ جو مال جمع کرنے جاتے تھے تو اس میں سے کوئی چیز چوری کر لیتے تھے, ڈنڈی مارتے تھے. یہ اخلاقی بگاڑ سپاہیوں کے اندر اس زمانے میں پایا جاتا تھا کہ صاحب مال غنیمت جمع کر کے بادشاہ کے سامنے سارے کا سارا سرنڈر کرنا ہے, تو اس میں سے کچھ چیزیں ڈنڈی مارتے تھے, چوری کرتے تھے اور اپنے ساتھ لے جاتے تھے. یہ کچھ اخلاقی خرابیاں گویا کہ اس زمانے کی, اسلام آنے سے پہلے کا جو طریقہ تھا جنگوں کا, اس میں یہ دو طریقے پائے جاتے تھے. اب صحابہ کے درمیان تین گروپ پیدا ہو گئے. ایک گروہ نے کہا کہ صاحب ہم لوگوں نے مال جمع کیا ہے اور مروجہ قانون کے مطابق یہ مال غنیمت ہمارا ہے, اس لیے کہ ہم نے اسے کلیکٹ کیا ہے, ہم نے جمع کیا ہے. دوسرا گروپ کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم دشمنوں کو پیچھا کرتے ہوئے بہت دور تک نہیں لے جاتے تو تم کو کہاں یہ ہمت ملتی کہ مال غنیمت جمع کر لیتے. یہ گویا کہ ہمارا اصل میں کمال تھا کہ ہم نے دشمنوں کو بہت دور تک بھگایا, مارا اور ان کی قوت کو کچل دیا, اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو پھر دشمن پلٹ کر تم پر حملہ آور ہو سکتے تھے. تو گویا کہ ہم نے دشمنوں کو بھگایا, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم مال غنیمت جمع کرتے, لیکن بہرحال ہمارا کارنامہ ہے, ہم کو غنیمت کا مال ملنا چاہیے. تیسرا گرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو سیکیورٹی گارڈ تھا, اس کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ہم نے حفاظت کی, اگر آپ نہ ہوتے تو پھر یہ پورا جنگ, یہ پورا معرکہ, یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا. گویا کہ ہم نے اللہ کے پیارے رسول کی حفاظت کی ذمہ داری لی, ہم آپ کے باڈی گارڈز رہے, ہم نے سیکیورٹی کا انتظام کیا, ورنہ اللہ کے رسول پر حملہ ہو جاتا تو پھر نہ جنگ جیتتے تھے نہ مال غنیمت تم جمع کر سکتے تھے. گویا کہ صحابہ کرام کے درمیان تین قسم کی رائے پائی جاتی تھیں, اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام کی یہ جو رائے تھی اس میں بالکل واضح طور پر ہم بتا دیں کہ گویا کہ مال کی محبت میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا. یہ اس لیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی صحابہ اکرام کی, آخر ان کو کیسے مال سے محبت ہو سکتی تھی. کل ہم نے بتایا تھا کہ اپنے مال کو, اپنے جائیداد کو, اپنی ساری چیزوں کو مکے میں چھوڑ کر جو صحابہ اکرام گئے, ان سے کیا ہم توقع رکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں کچھ دو چار اونٹ دو چار گھوڑے ہاتھ آ جائیں ان کے لیے لڑ بھیڑ جائیں, توقع نہیں رکھ سکتے. اسی طرح کے انصاری صحابی کے بارے میں توقع رکھ سکتے ہیں, وہ انصار صحابہ اکرام جنہوں نے اپنے جائیدادوں میں آدھا کر کے مہاجرین کو دیا, جنہوں نے اپنی کھیتیوں کو دو آدھا کر کے دیا, حتیٰ کہ جنہوں نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے کر مہاجر بھائی کے حوالے کیا, جن لوگوں کے اندر ایثار و قربانی کا یہ جذبہ, اعلیٰ ترین جذبہ پایا جاتا ہو, کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ مال و دولت کی حرص میں ان کے اندر اڑپ جھڑپ ہو گئی ہو؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ مفسرین نے بتایا ہے کہ مال غنیمت کا جمع کرنا گویا کہ اس زمانے میں اپنے گویا کہ قوت اور اپنی شجاعت کی علامت تھی, کہ صاحب جو آدمی جتنا شجاع جتنا بہادر ہوتا تھا اتنا وہ دشمنوں کی فوج میں اندر بھی گھستا تھا, اور جتنا مال جمع کر سکے اور جتنے قیدیوں کو وہ جمع کر سکے, جو قیدی جمع کرتے ہیں کیے جاتے ہیں گویا کہ وہ اپنے آپ میں تو نہیں رکھ لیے جاتے, حکومت کے حوالے کیے جاتے ہیں. ایک آدمی کی مرد بہادری اس کی شجاعت کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ وہ کتنا مال غنیمت جمع کیا اور کتنے قیدیوں کو اس نے پکڑا. تو یہ گویا کہ دراصل اس طرح کا معاملہ تھا کہ صاحب زیادہ شجاعت دینے کے لیے کہ کون زیادہ شجاع آدمی ہے, اس کی ایک علامت تھی اس زمانے میں مال غنیمت کی جمع کرنا بھی. بہرحال جو بھی مفہوم ہو اس کا, دونوں تعبیریں تفسیر میں آئی ہیں, ایک طرف تو یہ تعبیر بھی ہے جو میں نے پہلے بیان کی, دوسری طرف یہ تعبیر بھی ہے کہ گویا کہ یہ شجاعت کی نشانی تھی, اس وجہ سے ان کے درمیان یہ اڑپ جھڑپ ہو گئی اور یہ اختلاف پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو تم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں انفال کے متعلق. انفال جو ہے یہ نفل کی جمع ہے, نفل کہتے ہیں انعام کو, خدا کی طرف سے جو انعام, بندہ جب اگر بندے کی طرف سے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ چیزوں سے زائد کرنے کا نام نفل ہے, فرض نماز ہے, سنت نماز ہے, اس کے بعد ایکسٹرا اپنی طرف سے جو آدمی کرتا ہے اسے نفل کہا جاتا ہے. اسی طرح آدمی زکات دیتا ہے یہ فرض ہے, اس کے علاوہ آدمی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو یہ نفل ہے, اپنی طرف سے دینا بندے کی طرف سے, لیکن خدا کی طرف سے ہو تو اس کو انعام کے معنی میں لیا جائے گا. صرف ایک لفظ نفل کے اندر پوری اسلامی تعلیم آ گئی, ٹوٹل مال غنیمت کے بارے میں اسلام کا پورا نقطۂ نظر ایک لفظ کے اندر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیا, وہ یہ ہے کہ یہ مال جس کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے, اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے, قل الانفال للہ والرسول, یہ انفال یہ گویا کہ انعام ہی ہے, تم کس چیز کے لیے لڑائی اور جھگڑا کر رہے ہو؟ یہ مال تمہارا نہیں, یہ مال گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اس کے رسول کا ہے, اور اس کے خاطر تم لڑو گے. یہ انعام دینے والی ہستی جانتی ہے کہ کس کو کتنا انعام دیا جائے. گویا کہ مال اللہ کا ہے, اللہ تعالیٰ ہی سارے جہاں کا وارث ہے, اور وہی اس مال کی تقسیم اور اس کا بٹوارا کرے گا. تم کو بھی یہ کہاں سے حق ہو گیا کہ جس کے ہاتھ جو چیز لگ گئی اس کا وہ مالک بن بیٹھا؟ یہ کسی کو حق نہیں ملتا. گویا کہ انفال سے یہ لفظ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو پیسے یا جو مال, جو جائیداد, جو چیزیں جمع کی جاتی ہیں غنیمت کے طور پر, وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف لوٹا دی جائیں گے. پھر اللہ اور اس کے رسول طے کریں گے کہ اس میں سپاہیوں کا کتنا حصہ ہے, حکومت کا کتنا حصہ ہے. اب یہاں نہیں بتایا گیا اس لیے کہ اس وقت معاملہ ہے, اصل میں مال کے تقسیم کے متعلق گفتگو نہیں کرنا چاہیے, صرف پہلے لوگوں کے دلوں کی اصلاح ہو جائے, پھر جب دل ہموار ہو جائیں تو اس کے بعد بتایا جائے کہ صاحب اس مال میں جو مال جمع کیا گیا ہے مال غنیمت, اس میں کس کو کتنا شیئر ملے گا. قرآن اس وقت یہاں خاموش ہے, آگے چل کر دو تین رکوعات کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرآن اگین پھر اس مسئلے کو چھیڑتا ہے, پھر بتاتا ہے کہ تمہارا حصہ اس میں گویا کہ 1/4 ون ففتھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے اور باقی چار حصے فوجیوں کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے. اور جو ون ففتھ جو ہے کہ 20% جو حصہ نکالا جائے گا وہ غریبوں کے لیے بیت المال میں جائے گا اور مملکت کے دیگر سرو رفاہی کاموں میں یہ استعمال ہوگا. یہ مال غنیمت جو لوگوں سے ملے گا, دشمن کی فوج سے جو چیز ملے گی اس کو اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے گا. یہ آگے بات بتائی گئی. صرف یہاں کہا گیا کہ لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں, لوگوں کو بتا دیجیے کہ یہ مال غنیمت اللہ کا ہے, اس کے رسول کا ہے. تمہارا کام یہ ہے فتق اللہ, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو, دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو, اس کا احترام پیدا کرو, اس کے حدود کا پالن کیا کرو, یہ تمہارے لیے کافی ہے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور تمہارے آپسی تعلقات کو بہتر بنا لو. چھوٹی چیزوں کے لیے اس طرح کے اختلافات, اس طرح کی رنجشیں یہ مناسب نہیں ہے. صحابہ اکرام کی جو زبردست سیرت تھی اس کے لحاظ سے یہ چھوٹا سا اختلاف بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اس لیے فرمایا گیا کہ تم آپسی معاملات کی اصلاح کرو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ابھی اس کا تقسیم کا تذکرہ کیے بغیر پھر فرمایا وآتی اللہ والرسول, دلوں کو تیار کیا جا رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے جب سورہ نساء پر گفتگو کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہاں بتایا تھا کہ قرآن صرف محض قانون سازی سے کام نہیں لیتا, قرآن قانون سازی کے ساتھ ساتھ تزکیے سے کام لیتا ہے. ہندوستان کے اندر دیکھیے کوئی مسئلہ پیدا ہوا, فوراً ایک قانون بنا دیا گیا, ایک بل بنا دیا گیا, پھر بعد میں معلوم ہوا کہ صاحب اس بل کے اندر سے بھی لوگوں نے لوپ ہولس نکال لیا ہے, پھر اس میں سے بھی ٹیکس کی چوری کرتے ہیں, پھر مزید کوئی اور قانون بنتا ہے, پھر اس قانون کے اندر بھی کوئی لوپ ہول اور کوئی خرابی نظر آتی ہے, تو پھر مزید ایک قانون بنایا جاتا ہے. یہ قانون در قانون کا سلسلہ انسان بناتے ہیں, اس لیے کہ اس قانون کا احترام کرنے کے لیے ان حکومتوں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. ان قانون کا احترام آدمی صرف پولیس کے ڈنڈے کی وجہ سے کرتا ہے, ورنہ طوعاً وکرہاً یعنی دل کے رغبت کے ساتھ کوئی اس کی اتباع نہیں کرتا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو قانون بھی بتاتے ہیں, قانون سے پہلے لوگوں کے مزاج کی تیاری کی جاتی ہے, لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے, تزکیہ کیا جاتا ہے, تبھی توقع کی جا سکتی ہے کہ قانون کا پالن ہوگا, قانون کا احترام ہوگا. ورنہ قانون صرف الفاظ میں لکھ دیے جائیں, کانسٹیٹیوشن اتنا موٹا بنا دیا جائے, کوئی اس کا احترام کرنے والا نہیں ہوگا. آج ہندوستان میں دیکھیں کہ خود جو لوگ قانون بنانے والے ہیں وہ قانون کی دھجیاں بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے. قانون کی دھجیاں بھی کریں گے تو کون پکڑے گا, زیادہ سے زیادہ سپریم کورٹ پکڑے گا. سپریم کورٹ میں اگر پکڑا جائے پھر کتنی پینالٹی, بابری مسجد بھی ڈھا دی جائے تو 10,000 روپے کی پینالٹی. 10,000 روپے ان کا پی اے اور ان کا جو پرسنل سیکرٹری ہے وہ بھی بطور رشوت 10,000 روپے نہیں لے گا. اتنی حقیر رقم اور اتنا بڑا جرم کر دیا جائے ہندوستان کے اندر, کون قانون کو توڑ دیا گیا. لیکن اس قانون کو توڑنے کے نتیجے میں کون پکڑے گا, سپریم کورٹ پکڑے گا. کتنا فائن لگائے گا, زیادہ سے زیادہ بھائی 10,000 روپے کی پینالٹی, بس باندھ دیں گے, ادا کر دیں گے. اس سے کیا ہونے والا ہے, یہ کوئی ہے کہ قانون کو توڑتے ہوئے لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا قانون ایسا ہے کہ قانون کو توڑتے ہوئے بندوں کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عظیم ہستی کا دیا ہوا قانون ہے اور اس نے لوگوں کی تربیت کا سامان کیا. کہا کہ اطیع اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سلیقہ سیکھو. یہ مال, یہ جائیداد, یہ غنیمت کی بات تو بعد میں کی جائے گی, لیکن پہلے تمہارے دلوں کی تربیت یہ ہو جائے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سلیقہ اور طریقہ سیکھو. اطیع اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین, واقعی معنوں میں اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ شعار ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اپناؤ. اب اس کے بعد فرمایا گیا مومنین کون ہوتے ہیں. یہاں فرمایا نا کہ ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. فرمایا مومنین کون ہوتے ہیں, پانچ صفات اللہ تعالیٰ نے گنوائے, بڑی پیاری آیتیں. اور یہ صرف صحابہ اکرام کے لیے نہیں, آج کے مومنین کے لیے بھی یہ پانچ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, مومنین تو وہ ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کر دیا جائے, بتا دیا جائے صاحب یہ اللہ کا حوالہ دے دیا جائے, اللہ نے یہ کہہ دیا ہے, قرآن میں یہ بات آ گئی ہے, رسول کے حوالے سے کوئی بات آ جائے, قرآنی آیات کے حوالے سے کوئی بات آ جائے, تو بندہ مومنین کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ لرزاں ترسا ہو جائیں, ان کے دل دہل جاتے ہیں, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. خدا تعالیٰ کا جلال, اس کی عظمت, اس کی شان, اس کی رافت, اس کی پکڑ کا خوف. تو فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ کا ذکر کر دیا جائے, اللہ کی بات چھیڑ دی جائے, اللہ کا کلام سنا دیا جائے, تو مومنین کو ان پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے, ان کے دل دہل جاتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وقار ایسے بیٹھ جاتی ہے کہ وہ چوں چرا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. یہ فرمایا گیا کہ مومنین کی صفت ہونی چاہیے کہ دلوں کے اندر یہ کشادگی ہو اور دلوں کے اندر یہ احساس ہو کہ کلام الہی پڑھیں, ہم کبھی بھی پڑھیں, کبھی بھی سنیں, تو اللہ تعالیٰ کا ڈر, اس کا احساس, اس کا خوف, اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر چھا جانی چاہیے. ہم نے اسی کے حوالے سے بتایا تھا سورہ حشر کے آخری آیت کو کہ ہم جب کبھی قرآن پر اگر ہم قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے لرز جاتا, ترس جاتا, پھٹ پڑتا. یہ تو پہاڑ کے بارے میں فرمایا گیا، مومنین کے دل پتھر نہیں، مومنین کے دل چٹان نہیں، یہ تو کہا گیا یہودیوں کے دل کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لما یتفجر من الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء وان منها لما یهبط من خشیۃ اللہ. قرآن نے کہا کہ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل تو سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، تمہارے پاس اللہ کی آیتیں نشانیاں بے انتہا آ گئے، اس کے باوجود بھی تمہارے دلوں کا حال یہ ہے کہ پتھر پتھر بن گئے. دلوں کا حال تو ایسے ہوتے ہیں، پتھر تو ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، کچھ کچھ پتھر جو شک ہو جاتے ہیں خدا کے ڈر سے، کچھ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکل جاتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں نیچے. لیکن تمہارا حال یہ ہے، یہودیوں کو خطاب کر کے کہا کہ تمہارا دل چٹان سے زیادہ مضبوط اور پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن کا دل بالکل نرم ہوتا ہے، خدا کی بات، خدا کا ذکر، خدا کی آیات آ جائیں تو وہ لرس جاتا ہے، ترس جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، اس کا رواں رواں اور رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ مومنین ہو تو یہ ہو کہ اللہ کی آیات کے سامنے جھک جائیں. پھر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات، اللہ کی شریعت، اللہ کا کلام، اللہ کے احکام، اللہ کے قوانین جب آئیں تو مومنین کے ایمان کے اندر بڑھوتنی ہونی چاہیے، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایمان کوئی شجر حجر نہیں ہے، ایمان کوئی ساکن و جامد چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اندر بڑھوتنی بھی ہوتی ہے اور ایمان کے اندر گھاٹا بھی ہوتا ہے. گویا کہ ایمان کے اندر زبردست فلکچویشن ہوتا ہے، اور یہ ہر شخص محسوس کر سکتا ہے. رمضان میں ہمارا جو ایمان ہوتا ہے، بالکل رمضان میں بھی، رمضان کے اول کے ایام میں جو ہمارا ایمان ہوتا ہے، جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا ہے ہمارا ایمان بھی گھٹتا چلا جاتا ہے. یہ ایمان کی کیفیت ہے. اسی طرح دینی مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ایمان کا پارا، اس کا جو میرکیوری ہے، وہ اوپر چڑھنے لگتا ہے، اور جب گھر جاتے ہیں، ٹی وی آن ہو جاتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، گانے بجانے ہوتے ہیں، تو پھر وہ میرکیوری ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایمان گویا کہ فلکچویٹنگ چیز ہے، ایمان جامد و ساکن اور اٹل چیز نہیں ہے، ٹھوس چیز نہیں ہے، اس کے اندر فلکچویشن ہوتا ہے. مومنین کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب جب احکام الہی وارد ہوں، شریعت کی باتیں آئے، تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، بوجھ نہیں محسوس کرتے. صاحب اب تک تو ہم کو صرف نماز کے بارے میں باتیں معلوم تھی، کسی نے کہا کہ نہیں زکات بھی دینا چاہیے اور اتنا اتنا دینا چاہیے اور اجتماعی نظم زکات ہونا چاہیے، مومنین تیار ہو جاتے ہیں، بوجھ نہیں محسوس کرتے. پھر اس سے آگے بڑھ کر بتایا، صاحب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اب تک ہماری تجارت میں، بزنس میں جو کچھ سود تھا اس سے ہمیں دور ہو جانا چاہیے. تو مومن کے دل کے اندر ایمان بڑھتا ہے شریعت کے قوانین آنے کے ساتھ ساتھ، وہ ان آیتوں کو، ان شریعتوں کو بوجھ نہیں سمجھتا. انفال کے متعلق ہی کہ مال غنیمت کے متعلق جو شریعت ہم آگے دینے جا رہے ہیں، وہ شریعت ہم دیں تو تمہارا ایمان بڑھنا چاہیے، خدا کے قوانین اور احکام کو پا کر تمہارے اندر افتادگی، بیزارگی نہیں محسوس ہونی چاہیے، تمہارا ایمان بڑھنا چاہیے. تو معلوم ہے کہ دوسری صفت اللہ کا کلام، اللہ کی آیات اور شریعت کو ہم جب جب پڑھیں، جب جب اس کی باتیں آئیں، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ مومنین کی صفات ہے. تیسرا یہ ہے کہ وعلی ربہم یتوکلون، مومنین وہ ہوتے ہیں جن کا کامل بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے. یہ اس جنگ کے پس منظر میں سوچ کر دیے کہ واقعی یہ صحابہ کرام ہی تو تھے جنہوں نے توکل کی بنیاد پر اپنے سے تین گنا زیادہ فوج سے ٹکر لے لی. انہوں نے صرف اپنے اللہ پر توکل اور اعتماد کی بنیاد پر نہتے ہاتھ، خالی ہاتھ، ٹوٹے خنجر اور ٹوٹے ہوئے تلواروں کے ساتھ انہوں نے کفار کے لشکر جرار کا مقابلہ کیا. یہ گویا کہ توکل کی صفت ہے. ساتھ جب تم نے جنگ توکل کی بنیاد پر جیت لیا، تو مال غنیمت کے متعلق بھی توکل ہی سے کام لینا چاہیے. خدا تعالیٰ جسے جو دے اس پر راضی ہونا چاہیے، خدا تعالیٰ جس سے جو چھین لے اس پر وہ راضی ہونا چاہیے. یہ توکل کی علامت ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ صرف ہم جو ڈیمانڈ کریں وہ سب اللہ تعالیٰ دیتا چلا جائے، نہیں. توکل تو یہ ہے کہ ہم مانگیں، خدا نہ دے، تب بھی ہم اس پر ایمان رکھیں، تب بھی ہم اس کے پیچھے لگے رہیں، تب بھی ہم آس لگائے ہوئے، تما رکھے ہوئے اسی کے سامنے مانگیں. اس کو کہا جاتا ہے توکل. توکل یہ نہیں ہے کہ ہم نے عرضی پیش کی، شب قدر میں دعا کی اور دیکھا کہ رمضان کے بعد زبردست تجارت کے اندر اضافہ ہو گیا، رمضان کے بعد فلاں چیز میں خیر و برکت ہو گئی. یہ دعا کا نتیجہ نہیں ہے. نہ ملے تب ہے توکل کہ آدمی صبر کرے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے کہ آج نہیں تو کل ہماری دعا قبول ہوگی. تو یہ فرمایا گیا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. نمبر چارویں صفت یہ بتائی گئی، الذین یقیمون الصلاۃ، مومنین وہ ہوتے ہیں جو نماز پر بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں. نماز اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بہترین علامت اور مظہر ہے. اللہ سے تعلقات آدمی اس کی بہت لافظنی کر سکتا ہے، لمبی چوڑے لنتریاں کر سکتا ہے، صاحب ہمارا اللہ سے تعلق ہے، ہم نے اسے عرش پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے دل میں جب جھانکتے ہیں تو خدا تعالیٰ کا نور ہمارے دلوں کے اندر سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ساری باتیں لوگ بناتے ہیں، مومنین وہ نہیں ہوتے. مومنین وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق مضبوط ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی کی علامت نماز میں ہے. اور جس کی نماز جتنی زیادہ پختہ ہوگی, جتنا خشوع خضوع سے پڑھے گا, اتنا خدا سے اس کا تعلق زیادہ ہوگا. اور جتنا آدمی بے دلی کے ساتھ, بے رغبتی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, اتنا ہی تعلق اس کا اللہ تعالیٰ سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اس سلسلے میں یہ بات بھی خاص طور پر پیش نظر رہنی چاہیے, رمضان کا مہینہ ہو کر بھی ہم لوگوں کا نماز سے تعلق کیا ہے. دیکھتے جائیے آپ ہر محلے میں مسلمانوں کی جو آبادی نماز پڑھنے والوں کی ہو سکتی ہے, ہم سٹیٹسٹکس تو نہیں لے سکتے, ہمارے پاس سروے تو ہے نہیں, ہم نمبر سے نہیں بتا سکتے, کم از کم ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ 27 کو یعنی 27 کی رات کو بوندی لیتے وقت جتنے لوگ آتے ہیں اس محلے کی میکسیمم کیپیسٹی ہم سمجھ سکتے ہیں, وہ اس محلے کی میکسیمم کیپیسٹی ہے نمازیوں کی. آپ بتائیے کہ عام دنوں تو چھوڑیے, رمضان المبارک کے اندر بھی عصر میں ہو کہ مغرب میں ہو کہ عشاء کی نماز میں, تراوی کی نماز میں, وہ 27 کی رات میں بونجی کے وقت جتنے لوگ آتے ہیں اس کے 10% لوگ بھی موجود نہیں ہوتے. یہ بتائیے کہ جس کو ہم چنا مکہ کہتے ہیں, جسے ہم چھوٹا مکہ کے حیثیت سے جانتے تھے, جس پر ہمیں فخر اور ناز تھا اس مانی بڑی کی سوسائٹی پر, آپ بتائیے کہ کیا حال ہے مسلمانوں کا کہ خود اس مسجد کے اندر بھی ایک سب بھی اس کی بھرتی نہیں ہوتی. اور نیلی کھیت کی مسجد ہو کہ قلعے کی مسجد ہو, باقی مساجد کے بارے میں یہی بات آتی ہے کہ 2-3 سب سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. بتائیے کہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں, نمازوں سے کیا تعلق ہے لوگوں کا, کیا دلچسپی ہے لوگوں کی. یہ علامت ہے گویا کہ ہمارے اندر ابھی ایمان اتنی مضبوطی کے ساتھ جاگودی نہیں ہوا ہے. ورنہ اگر مومنین کی صفات یہ بتائی گئی ہے کہ مومن ہو تو نماز سے ان کا اظہار ہوگا, خدا سے ان کا تعلق مضبوط ہوگا. پھر ہم لوگ کتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, بتائیے کہ ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے خدا کی مدد کے بغیر. اور خدا کی مدد حاصل کرنی ہو تو نماز کو قائم کرنا پڑے گا, نماز کے بغیر ہم خدا کی مدد حاصل نہیں کر سکتے. اور خدا کی مدد کے بغیر ہم جس مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان مسائل سے ہم بری نہیں ہو سکتے, ان مسائل سے ہم آگے رہا نہیں پا سکتے. تو معلوم ہے کہ مومنین کی صفات نماز سے ظاہر ہوتی ہے اور نماز پر وہ مضبوطی سے چمٹے رہتے ہیں, اٹنے جم جاتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو نماز کا پابند بنانے کی ضرورت ہے. اور پانچویں بات یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے بے دریغ خرچ کرتے ہیں. دیکھیں سورہ انفال میں جنگ بدر کے پس منظر میں سوچئے, یہاں مال غنیمت تم جمع کرنے کی سوچتے ہو, مومنین تو وہ ہوتی ہیں جو کچھ ہے وہ بھی دے دیتے ہیں. ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی بے دریغ خرچ کرتے ہیں, اور تمہارے اندر جو اڑپ جھڑپ, جو لڑائی, جو اختلاف پیدا ہو گیا وہ جمع کرنے کے متعلق ہے. مومن کی نشانی, مومن کی صفت, مومن کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا بے دریغ وہ خرچ کرتے ہیں. یہ بھی گویا کہ مومنین کی صفات میں بتایا گیا. اس سلسلے میں بھی ہمیں اپنے اگر معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھتے چلے جائیے کہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں. الا ماشاء اللہ, کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں سے گویا کہ خیرات اور انفاق کا دریا بہتا ہے, بے دریغ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. ان کے علاوہ آپ دیکھتے چلے جائیے کہ لوگ فقیر کو 10 پیسے زیادہ دینے کے لیے نہیں ہے, اپنے گھروں میں عیش کرنے کے لیے, عشرت کرنے کے لیے, اسراف کرنے کے لیے جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس سے 10% حصہ بھی کم ہم اللہ کے راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ تصور کیجئے کہ ہمارے انفاق کا کیا حال ہو چکا ہے. اور سوسائٹی کے اندر اگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور ثروت سے نوازا ہے وہ غریب عوام کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو بیلنس ہی کیا ہے, لکھا ہے دونا بین الاغنیاء. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مال صرف اغنیاء اور دولت مندوں کے پاس رول ہوتا رہے, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا ایکول ڈسٹریبیوشن ہو سوسائٹی کے اندر. تو یہ انفاق, یہ خیرات کی صفات بھی بڑی صفت تھی. ہمارے بزرگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں, واقعی تعجب ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے ایک جائیداد دے دی مسجد کے لیے, یہ مدرسے کے لیے دے دی انہوں نے, یہ فلاں کے لیے انفاق کر دیا, لیکن آج